فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے، فاطمہ مظلومہ ہے۔
اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، صلى الله عليه وسلم۔ قرآن مجید کی ایک دو آیتیں نہیں بلکہ مستقل سورہ شہزادی کونین کی شان میں نازل ہوئے ہیں، جیسا کہ یہی سورہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ شہزادی کونین کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جو شہزادی کونین کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جس میں عظمت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا ہے، ان کی مدح کی گئی ہے، ان کی ثنا کی گئی ہے، ان کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے ایک طرف شہزادی فاطمہ زہرا کی شان بیان کرتی ہے، دوسری طرف روایات، خود نبی کریم کے ارشادات اور نبی کریم کے بعد جتنے ائمہ علیہ السلام آئے ہیں، سب نے شہزادی کونین کی مدح و ثنا کی ہے۔ 11 اماموں کی ماں ہیں شہزادی فاطمہ زہرا، اور رسالت و امامت کے درمیان کی وہ کڑی ہیں کہ جس کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو رسالت کا رشتہ امامت سے نہیں جڑتا، فاطمہ زہرا ہی کے ذریعے سے رسالت کا امامت سے رشتہ قائم ہوتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ذات ہے کہ جو مادر رسالت بھی ہے اور مادر امامت بھی ہے، جو ام ابیہا بھی ہے اور ام الائمہ بھی ہے، رسول کریم کی بھی ماں ہے اور ائمہ علیہ السلام کی بھی ماں ہے۔ تو شہزادی کونین کی شان اور ان کی ثنا کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک صرف مدح کی ہے اور مدح کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، ہم نے ابھی تک ثناء فاطمہ کی ہے اور اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن کمالات کی مدح کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، دشمن بھی فضائل پڑھتا ہے، دشمن بھی ثنا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو پھر ہم عقیدت مند بن جائیں گے اور جو ہے ہم ان کے پیرو خاص کہلائیں گے اور ان کے جو ہے حلقے میں شامل ہو جائیں گے اور منا اہل البیت میں شامل ہو جائیں گے۔ ہر مدح و ثنا کرنے والا، اگر جو بھی شخص فضائل بیان کرتا ہے، اگر وہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہو جائیں تو پھر کتنے ایسے بنی امیہ کی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، خود امیر شام، حاکم شام سے بھی ملتا ہے کہ اس نے بھی ثناء حیدر کیا تھا، اس نے بھی مدح مرتضیٰ کیا تھا۔ تو جتنے لوگ فضائل بیان کر رہے ہیں، کیا سب کو ہم اہل بیت میں شامل کر لیں؟ دشمن بھی مدح کرتا ہے، دشمنوں نے بھی قصیدے کہے ہیں۔ ہمارے پاس ملاق یہی ہے نا کہ یہ چاہنے والے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ محفل مدح قائم کرتے ہیں، خود مدح و ثنا کرتے ہیں، خود سخنرانی کرتے ہیں، خود مدح سرائی کرتے ہیں، محفل جشن، مجلس برپا کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور اہل بیت میں شامل ہیں، اس بنیاد پر ہم یہ حق جتاتے ہیں کہ ہم جنت میں بھی ان کے ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، ان کا تبرک کھائے تھے، لہٰذا ہم نے ان کے غم میں آنسو بہائے تھے، لہٰذا اب ہم پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ اب ہم نے گویا ان کے خاندان اور ان کی نسلوں پر احسان کیا ہے ہم نے، لہٰذا ہم کو اس کی جزا ملنی چاہیے، ہم کو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ لیکن کبھی اہل بیت علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے مصیبت پہ رویا ہے یا خوشی منائی ہے ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کیا ہے اور نہ ہی اہل بیت نے ان کی مدح کی ہے. جب قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو کتنے لوگ گریا کر رہے تھے. صرف گریے کی بنیاد پر اہل بیت کے پیروکاروں میں شامل نہیں ہو سکتے. اگر اتنا ہی آسان ہو جائے اہل بیت کے پیروکاروں میں شامل ہونا تو سبھی کے سب شامل ہو جائیں گے, یہاں تک کہ غیر مسلمان بھی شامل ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہمارے پاس ہندو شعرا کی ایک بہت بڑی فہرست ہے جنہوں نے کربلا پر شعر کہے ہیں, جنہوں نے اہل بیت کی شان میں مدح و ثنا کی ہے. ایسے ایک دو شاعر نہیں ہے, ہزاروں شعرا ہے, بلکہ ہماری محفل, ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف اپنی محفلوں میں پڑھا ہے. ہم نے بنارس میں خود ہم نے ماتھر کو سنا ہے اور بہت بڑے بڑے شعرا کو, ہندو شعرا کو سنا ہے, اور اس پر ہم خود نے بھی تعریف کی ہے اور جو ہے ہم بھی تعریف کرنے والوں میں شامل رہے. تو جب کوئی ہندو شاعر شعر کہتا ہے تو سارے مسلمان اس کی تعریف کرتے ہیں. اور عقیدت میں ڈوبے ہوئے اشعار, ایسا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو ہے ایک ہندو شاعر کہہ رہا ہے. ماتھر کا شعر جو میں نے 9 برس کی عمر میں بنارس میں سنا تھا وہ آج بھی میرے ذہن میں ہے. ماتھر نے کہا تھا کہ گھر سے نکلے بھی تو طوفان کے سہارے نکلے, اے خدا میری کشتی کو اتنا تو سہارا دے دے کہ ڈوبے کاشی میں تو کوثر کے کنارے نکلے. کاشی جو مشہور مندر ہے بنارس کی اور گنگا کے کنارے پر ہے, تو کہا کہ اے خدا میری کشتی کو اتنا تو سہارا دے دے کہ ڈوبے کاشی میں تو کوثر کے کنارے نکلے. اس کو بھی یہ امید ہے کہ یہ جو شعر میں نے کہا ہے اس شعر کی بنیاد پر, ٹھیک ہے ایسی روایتیں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک شعر کہہ دینے کی بنیاد پر ہے. کتنی روایتوں میں کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فدخل الجنہ, خلوص شرط ہے, معرفت شرط ہے, بغیر خلوص کے صرف لغلغے لسانی سے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دینے, وہاں شرط ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا, مخلصا کی شرط ہے, معرفت کی شرط ہے, بغیر معرفت کے مدح و ثنا کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. لیکن سوال اب یہاں پر یہ ہے, جب یہ جو کانفرنس کا عنوان اور موضوع ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو کانفرنس کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کو پہچانا جائے, ان کی معرفت حاصل کی جائے, یعنی یہ معرفت حاصل کی جائے کہ وہ شخصیت لائق عمل ہے یا نہیں ہے, یعنی ان کی طرز پر ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر کیا ہم زندگی گزار سکتے ہیں, ان کے نقش قدم پہ چل سکتے ہیں, ایسے نقوش ہیں ان کی زندگی میں, اس قابل ہیں وہ کہ ہم ان کو اپنا سکیں اور اپنا کر ہم کامیابی حاصل کر سکیں. کیا ہم ان کو کامیاب شخصیتیں سمجھتے ہیں یا ناکام شخصیتیں سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب زندگی گزارے یا ناکام زندگی گزارے. یہ بہت اہم موضوع ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ طے کر کے اٹھنا ہے ہمیں یہاں سے کہ ہماری نظر میں اہل بیت علیہم السلام یا خانواد رسالت کے تمام افراد ہماری نظر میں جو سب کے سب قابل احترام ہیں, جس کی ہم بے انتہا مدح و ثنا کرتے ہیں, کیا ہم ان کی زندگی کو کامل ترین زندگی سمجھتے ہیں یا نعوذ باللہ ناقص زندگی سمجھتے ہیں؟ کامیاب زندگی سمجھتے ہیں یا ناکام زندگی سمجھتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے خود پچھتایا ہے اپنی زندگی سے؟ ہم معاشرے میں خود خطیبوں کے ذریعے سے جو ہم نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ شہزادی اپنی زندگی سے پچھتاوا کرتی تھی, نعوذ باللہ. ہم نے یہ سنا ہے کہ جناب زینب پچھتاتی تھی, کاش میں مر گئی ہوتی, کاش میں نے یہ دن نہ دیکھے ہوتے, کاش ہم پہ یہ مصیبت نہ آ گئی ہوتی. اس کے مطلب کیا ہے کہ یہ ساری غلط باتیں ہم نے باور کر لی ہیں, تو گویا ہم نے شہزادی زینب یا شہزادی فاطمہ زہرا کی پوری شخصیت کو ہم نے ختم کر دیا. ہم نے ان کی مظلومیت کو اس طرح سے بیان کیا کہ گویا وہ مظلومیت کو قبول کرتی تھی، اور مصائب کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں جیسے کہ وہ مصائب سے نالا تھی، وہ راضی نہیں تھی، یہ مصائب سے خوش نہیں تھی، یعنی زینب کربلا میں خوش نہیں تھی، فاطمہ زہرا اپنی زندگی سے خوش نہیں تھی۔ ہم جب یہ سنتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیے شہزادی فاطمہ زہرا کی شخصیت کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ شہزادی چکچی پیستی تھی، تو سننے والے کہتے ہیں بڑی بیچاری مظلوم تھی، ان کے پاس گرائنڈر بھی نہیں تھا، اگر ہم ہوتے تو گرائنڈر پہ لے جا کے تحفے میں دے دیتے، اور جو ہے روٹی خود پکا کے لے جاتے اور شہزادی کو دیتے کہ شہزادی آپ روٹی مت بنائیے، ہم لوگ پکا کے آپ کو کھلائیں گے۔ نہ یہ کہ آپ پکا کر یتیموں اور مسکینوں کو دیں، ہم لوگ پکائیں گے، آپ کچھ کام مت کیجیے، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہزادی نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ مجبوری میں کیا ہے، کیونکہ چکی کیوں پیسا ہے، اس لیے کہ بیچاری کے پاس، ہم یہ سمجھتے ہیں بیچاری ہماری شہزادی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے مجبور ہو کر انہوں نے چکی پیسی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ان کے پاس بنگلہ اور محل نہیں تھا، ان کے بابا نعوذ باللہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک بڑا سا محل دیتے کہ جس میں شہزادی شہزادی کی طرح رہتی، اور جو ہے 20-25 خدمت گزار ان کے بابا دیتے، بیچارے خود ان کے بابا کے پاس کچھ نہیں تھا تو اپنی بیٹی کو کیا دیتے۔ یہ ہمارے ذہن میں تصورات، ان تصورات کو لے کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہے زمین کی حقیقت۔ ہم آسمان کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم زمین پہ اترنا ہی نہیں چاہتے، ہم ان کو لیڈر ماننے کی کوشش کر رہے ہیں جو زمین پہ نہیں اترتے، جو آسمانوں پہ رہتے ہیں، ہم ان کو اپنا رہنما بنانا چاہ رہے ہیں۔ کوئی لیڈر اور رہنما آسمان پہ زندگی گزارنے والا ہو تو اس کی پیروی نہیں کی جاتی، پیروی زمین پر ہوتی ہے، آسمانوں پہ نہیں ہوتی، اور آسمان کے فرشتوں کی تخلیق نہیں ہوتی ہے، زمین پہ چلنے پھرنے والوں کی تخلیق کی جاتی ہے۔ تم آسمان کی بلندی سے چند لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنا ہے۔ ہم جتنی گفتگو کرتے ہیں سب آسمانی گفتگو کرتے ہیں، ہم اس طرح سے پیش کرتے ہیں شخصیتوں کو کہ جو صرف آسمانی شخصیتیں ہیں جو زمین پر نہیں اترتی ہیں، یا زمین پر اترتی ہیں تو مجبوری کی حالت میں اترتی ہیں، اور وہ زمانے کی جابرانہ دور میں رہ کر انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق گویا زندگی نہیں گزاری، جبر میں زندگی گزاری ہے۔ کبھی یزید نے جبر کیا، کبھی جو ہے کبھی حاکم شام نے جبر کیا، کبھی فرعون نے جبر کیا، کبھی نمرود نے جبر کیا، اور یہ کچلی ہوئی زندگی گزارے۔ موسیٰ کو ہم ایک کچلے ہوئے شخص سمجھتے ہیں کہ جو فرعون کی فرعونیت کے تلے دب چکا تھا، ہم ایسا تصور رکھتے ہیں ہمارے اپنے انبیاء کے بارے میں، یعنی اگر انہیں موقع ملتا تو وہ بھی فرعون کی طرح شاہانہ زندگی گزارتے، نعوذ باللہ۔ ہم نے یہ تصور ذہن میں بٹھایا ہے کہ مجبوری میں انہوں نے ایسی زندگی گزاری، اگر شہزادی اس دور میں ہوتی تو وہ بھی اپنی شادی میں اتنے جو ہے وہ اتنے لوازمات اپنے ولیمے میں رکھتی، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس چونکہ پیسہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے نہیں کیا، اگر ہوتا ان کے پاس تو ضرور کرتے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ لوگ جو زندگی گزارے ہیں، یہ زندگی مجبوری میں گزارے ہیں۔ اگر فرعون کا تسلط نہ ہوتا تو موسیٰ ایسی زندگی نہ گزارتے، نمرود کا یہ ظلم نہ ہوتا تو ابراہیم ایسی زندگی نہ گزارتے، حاکم شام کا یہ جبر نہ ہوتا تو شہزادیاں زندگی نہ گزارتے۔ یعنی یہ زندگی ان کی انتخابی زندگی نہیں ہے، جب ان کی زندگی انتخابی زندگی نہیں ہے تو پھر ہم ایسی مجبوری کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، یہ زمینی مسائل ہیں۔ لہذا کوئی بھی شخص، ہمارا معاشرہ کبھی بھی، جو سب کے سب ثنا کرتے ہیں مدح کرتے ہیں لیکن قابل عمل نہیں سمجھتے۔ کسی بھی لڑکی سے پوچھئے کہ آپ کیسی زندگی گزارنا پسند کرتی ہیں، کس طرح کی زندگی گزارنا پسند کرتی ہیں، تو کوئی لڑکی لڑکی یہ نہیں کہے گی کہ میں فاطمہ زہرا جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. کسی بھی انجمن کے صدر سے پوچھے ہو کہ تمہارے لیے تم کیسی زندگی گزارنا پسند کرتے ہو, کسی مرثیہ خان سے پوچھے تم اتنے مرثیہ پڑھتے ہو ذرا یہ بتاؤ تم کیسی زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہو, کس طرح کی زندگی تمہیں پسند ہے, کیا مولا کائنات کی جیسے زندگی تم گزارنا چاہو گے؟ تو کہیں گے نہیں. ہم سے ہی پوچھ لیجئے, خود اپنے آئینے میں دیکھ کر سلوات پڑھنا. دیکھیں یہ زمین کی حقیقتیں ہیں, ان حقیقتوں کو تسلیم کرنا ہوگا اور یہ طے کرنا ہوگا کہ اگر پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ جتنا بھی انہوں نے عمل کیا تھا یہ جبر میں نہیں کیا تھا بلکہ خود اختیار سے کیا تھا. کیوں نوکرانیاں نہیں رکھی شہزادی نے؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, کیونکہ ان کے بابا نے کنیزیں نہیں دی تھیں ان کو, اس وجہ سے. تو یہ واقعہ مشہور ہے نا کہ جب شہزادی گئی تھی نبی کریم کے پاس کہ کوئی خادمہ مجھے دیجیے, تو کہا کہ خادمہ دے یا اس سے بہتر کوئی چیز تمہیں دے؟ تو کہا اس سے بہتر کوئی چیز ہو تو تعلیم دے کہ جس سے تھکن دور ہو جائے دن بھر کی. تو ایسی تعلیم دی, تسبیح فاطمہ زہرا. یہ تسبیح فاطمہ زہرا وہ ہے جو دن بھر کی تھکن کو ختم کر دیتی ہے. یہ جب تسبیح پڑھتی ہے تو بی بی یہ چکی کی جو صعوبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, یہ جو دکھ اور درد ہے وہ خود بخود ضائع ہو جاتی ہے. یعنی اس ذکر میں اتنی مشغول ہو جاتی ہے کیونکہ محبوب کا ذکر ہے, محو ہو جاتی ہے. تو یہ طے کرنا چاہیے کہ اب جتنی بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں مرثیوں میں یا نوحوں میں یا اشعار میں, اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ احساساتی چیزیں ہیں, رلانے کے لیے شاعر نے الفاظ کو استعمال کیا ہے, ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کہ کاش میں مر گئی ہوتی, یہ کیا بات ہے؟ یعنی مطلب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب زینب خود کربلا میں آ کے پریشان ہو گئی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے شہید ہو جائے. جب شہید ہو گئے تو مجبور ہو گئی, مجبور ہو کے کیا کرتی بیچاری؟ اب دو حال سے خالی نہیں تھا, یا شکوا کرتی یا صبر کرتی یا شکر بجا لاتی, کیونکہ پھنس چکے تھے وہ لوگ. اور بتایا یہی جاتا ہے کہ قافلہ جا رہا تھا, اسے زبردستی سے پھانس کے لایا گیا, وہ لوگ مجبور ہو گئے تھے, جنگل میں لا کے انہیں شہید کر دیا گیا. اب سب مل کے روتے ہیں کہ ہاں کاش ایسی مصیبت ان پہ نہیں آنا چاہیے تھا, اور کسی پر بھی خدا ایسی مصیبت کو نہ لائے, کبھی ہم پر ایسے دن نہ آئے جیسے کربلا میں امام حسین پہ آئے تھے, ہمارے بچے ایسے شہید نہ ہوں جیسے حسین ابن علی کے بچے شہید ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان سے ایک شخص بھی اس وقت جناب زینب کے روضے کی حفاظت کے لیے نہیں گیا ہے. اب تک یہی بتایا جا رہا ہے, اب تک کی جتنی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ سب نے یہی تمنا کی تھی کہ ہمارے بچے ویسے ہی شہید ہو جائیں جیسے حسین کے بچے شہید ہوئے. تو وہ لوگ آج روضے کی حفاظت کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جن کے دل میں شوق شہادت کا جذبہ تھا وہ لوگ آج صف اول میں کھڑے ہوئے ہیں, اور جو لوگ اپنی زندگی بچا کر بھاگنا چاہتے تھے جو صرف مدح و ثنا کرنے والے لوگ ہیں, یہ میدان کے لوگ نہیں ہیں, یہ خود ائمہ کی زندگی کو پسند نہیں کرتے یہ لوگ, اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ خود بھی اپنی زندگی کو پسند نہیں کرتے تھے تو ہم کیوں پسند کریں؟ یہ تو سب کچھ مجبوری میں ہوا ہے. جہیز نہیں دیا حضور نے تو نعوذ باللہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور نہیں دے سکتے تھے جہیز, اس لیے نہیں دیا, دے سکتے ہوتے تو دیتے تھے ضرور, ہم یہ سمجھتے ہیں. حضور بوریے پہ بیٹھتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس تخت نہیں تھا, اس لیے بوریے پہ بیٹھتے تھے. یہ لباس کیوں پہنتے تھے ایسا پوشیدہ لباس؟ کہ اس لیے پہنتے تھے کیونکہ ان کے پاس شاہانہ لباس نہیں تھا. کیوں حضور جو ہے چھوٹی سواری پہ چلتے تھے؟ اس لیے کہ بڑی سواری تھی نہیں, تو کیا کرتے بیچارے؟ یہ وہ ہم سمجھ رہے ہیں, وہ خود مجبور تھے. تو ایسے مجبور انسان کو ہم کیسے نمونے عمل بنائے جبکہ ہم مجبور نہیں ہیں؟ تو ابھی تک یہی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے عالم اسلام میں, تو پھر معاشرہ کیسے سدھرے گا جبکہ معاشرے کو صحیح معرفت ہی نہیں ہے؟ جب معاشرہ معرفت ہی نہیں رکھتا تو آپ بتائیے کہ ان کی شخصیتوں پر عمل کیسے ہوگا. اب جتنے لوگ ایمان لائے ہیں سمجھیے ان لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم شہزادی کی زندگی کو اپنائیں گے. اب قرآن پر ہاتھ رکھ کے سب کو کہنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی ویسے گزاریں گے جیسے فاطمہ زہرا گزارا کرتی تھی. ہمارے لیے قرآن کا حکم اور نبی کریم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, فاطمہ زہرا کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے. ہم قسم کھا کے یہ کہیں کہ ہماری شادیاں ویسے ہوں گی جیسے شہزادی کا حکم ہے, جیسے ان کی شادی ہوئی ہے. اس طرح سے ہمیں ہر چیز پر قسم کھانا ہوگا اور ہم طے کریں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, یعنی زندگی میں اپنانا ہے اور انہیں نمونہ عمل سمجھنا ہے. تو آپ کسی کو وہ زندگی پسند ہے تو کرے گا نا, کسی کو بھی زندگی پسند نہیں ہے تو اس کو طے کرنا پڑے گا کہ یہ زندگی آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے, یہ طرز عمل پسند ہے یا نہیں ہے, شہزادی کی زندگی کا گھر پسند ہے یا نہیں ہے, شہزادی جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے, پہلے اس کو طے کرنا ہوگا. اگر آپ کو لے جا کے شہزادی کے گھر میں چھوڑ دیا جائے تو آپ رہیں گے یا بھاگ کے آئیں گے. آپ کو معاویہ کے گھر میں اگر چھوڑا جائے تو آپ وہاں رہنا پسند کریں گے یا شہزادی کے گھر میں رہنا پسند کریں گے, آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا. آپ ایران گئے تو آپ کو شاہ کے محل میں رہنا آپ کو پسند ہے یا امام خمینی کے گھر میں رہنا پسند ہے, پہلے یہ طے کرنا پڑے گا. امام خمینی کے سامنے دو مکانات تھے, ایک امیر شام کے جیسا محل تھا جس میں شاہ رہا کرتا تھا, ایک نہیں خود تہران میں تین سے زیادہ جو ہے شاہ کے بڑے بڑے محل تھے. سعد آباد کا محل تو ابھی بھی سب کے لیے جو ہے خاص و عام کے لیے اس وقت میوزیم بنا ہوا ہے, تو اتنا بڑا محل تھا شاہ کا. امام خمینی کو شاہ کے محل میں رہنا چاہیے تھا لیکن اس ایسے مکان میں رہے جس مکان میں ہم اور بھی نہیں رہیں گے. تو پھر یہ جو مکان انتخاب کیا تھا یہ اپنے اختیار سے کیا تھا یا مجبور تھے, یہ پہلے طے ہونے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. جب تک یہ مسائل طے نہیں ہوں گے ہماری زندگی کا سفر شروع نہیں ہوگا. گویا ہم نے ابھی زندگی کا سفر شروع ہی نہیں کیا ہے, ابھی ہمارا معاشرہ اس لائق ہی نہیں ہوا ہے کہ ہم شہزادی کے نقش قدم کو اپنائیں. پہلے تو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں کہ ہم عمل کریں, ہمیں دھوکے میں رکھا گیا ہے ابھی تک. ہمیں ان لوگوں نے معرفت سمجھائی ہے جو خود معرفت نہیں رکھتے, وہ ذاکرہ معاف کیجئے گا کہ جو خود شہزادی کی زندگی سے متاثر نہیں ہے, وہ اس نے شہزادی کا کتاب کا تعارف ہم سے کروایا, ہم نے ان سے شہزادی کی معرفت حاصل کی ہے. ہم نے قرآن سے معرفت حاصل نہیں کی, مفسرین سے معرفت حاصل نہیں کی, علماء سے معرفت حاصل نہیں کی, فقیہان اثر سے معرفت حاصل نہیں کی. ہم نے جو معرفت حاصل کی ہے ایسے ذاکر سے حاصل کی ہے جو خرافات میں مبتلا تھا, جو خود ایک شاعر تھا, ایک تخیلاتی شخص تھا. تو جس طرح تخیل کی بنیاد پہ شعر کہے جاتے ہیں اسی تخیل کی بنیاد پر اس نے نثر نگاری کی ہے, اسی بنیاد پر اس نے خطابت کی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایسا سوچتا ہوں, میرے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں, میں تو یہی سمجھتا ہوں تاریخ میں ہو یا نہ ہو لیکن میرا احساس یہی کہتا ہے, میرے جذبات یہی کہتے ہیں. تو آپ کا دین احساساتی دین ہے, یعنی جو ذاکر کے احساسات ہیں وہی آپ کا دین ہے, جو ذاکر کے جذبات ہیں وہی آپ کا دین ہے. یعنی آپ نے جو شہزادی کو سمجھا ہے اس ذاکر کے احساسات کو شہزادی کی معرفت سمجھ لیا, ذاکر کے تخیل کو آپ نے دین سمجھ لیا ہے. امام صادق فرماتے ہیں جس طرح سے تم کسی کے کہنے پہ دین میں داخل ہوتے ہو کسی کے کہنے پہ دین سے خارج بھی ہو سکتے ہو, لہٰذا تمہاری زندگی کی کوئی تمہارے ایمان کی کوئی بنیادیں نہیں ہیں. لہٰذا وقت بہت کم ہوتا جا کم ہے اور ماشاء اللہ بڑی شخصیت ہے یہاں تشریف فرما, میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا ہے. یہ اس پر گفتگو مسلسل ہونے کی ضرورت ہے اور یہ ایک تقریر میں مسئلہ حل ہونا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر ایمان لانے کی ضرورت ہے, بحث کرنے کی ضرورت ہے, ایک نتیجے تک پہنچنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد قسم معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے, عہد کرنے کی ضرورت ہے, عہد و میثاق کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم امیر المومنین کو مانتے ہیں. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی قسم کھاتے ہیں. یہ معاہدہ ہونا چاہیے, تب کہیں جا کر ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے. جو لوگ آج ولایت فقیہ پر اعتراض کر رہے ہیں, یہ لوگ نہ ولایت کو سمجھتے ہیں نہ فقیہ کو سمجھتے ہیں. یہ لوگ ایک الگ دنیا میں ہیں. یہ جو ہے امریکہ کے پیرو ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ تم کہاں جانا پسند کرو گے تو یہ سب کے سب, یہ جتنے ذاکرین ہیں, جتنے علماء کی لائن لگی ہوئی ہے, سب ویزا کے لیے ٹھہرے ہوئے امریکہ کی. بات کرتے ہیں امیر المومنین کے ٹاٹ کے مکان کی اور جانا چاہتے ہیں وائٹ ہاؤس کو. جن کے دل میں تمنا امریکہ جانے کی ہے, وہ شخص جس نے ابھی تک یہ نہ سمجھا ہے کہ حقیقت میں حقیقت اسلام اور حقیقت دین کو جو شخص نہیں پہچانا ہے, جس شخص کو آج تک ایران اور امریکہ کا فرق نہیں معلوم ہوا ہے, جو آج تک جو ہے اوباما اور آیت اللہ خامنئی کے درمیان فرق نہیں سمجھتا, جو سیاہ اور سفید کا فرق نہیں سمجھتا, جو یہ نہیں سمجھتا کہ سیاہ اور سفید میں کیا فرق ہے, وہ شخص کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایران بہتر ہے کہ امریکہ بہتر ہے؟ ذاکرین کو تمنا کہاں جانے کی ہونی چاہیے, ایران جانے کی ہونی چاہیے یا امریکہ جانے کی ہونی چاہیے؟ جتنے نوجوان ہیں شیعہ نوجوان, انہیں کہاں جانے کی تمنا ہونا چاہیے, امریکہ جانے کی خواہش ہونی چاہیے یا ایران جانے کی خواہش ہونی چاہیے؟ انہیں سیرت امیر المومنین کی تلاش ہے یا اوباما کی سیرت کی تلاش ہے یا حاکم شام کی سیرت کو تلاش کر رہے ہیں؟ وہ ویسی مرفحال زندگی. آپ دیکھیے ہجرت کیوں کیا ہے ہندوستانیوں نے, حیدرآباد سے لاکھوں لوگ یوروپ کی سرزمین پہ جا کے بسے. کیوں بسے, کس وجہ سے بک گئے یہاں سے, کیا نہیں تھا یہاں پر جو گئے؟ وہاں گئے اس لیے تاکہ مرفحال زندگی گزار سکیں, تاکہ جو ہے عیش کی زندگی گزار سکیں, تاکہ جو ہے عیاشی کر سکیں, تاکہ مرفحال زندگی گزار سکیں. بس یہی, اچھا کھائیں, اچھا پیئیں, اچھا پہنیں. لیکن آج کیا نتیجہ نکل رہا ہے, ان کی اولاد سے دین ایمان سب جا رہا ہے. آج وہ لوگ پریشان ہیں. اب کیا کر رہے ہیں, لوٹ کے پھر وہی بچے جو امریکہ میں تھے کینیڈا میں تھے وہ لوٹ کے ایران آ رہے ہیں. جن کے ماں باپ ہجرت کر کے امریکہ گئے تھے, آج ان کی اولاد ایران آ رہی ہے. کہ جو وہاں ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, لیکن انسان نہیں بن سکے تھے. چونکہ انسان بننا چاہ رہے تھے, لہٰذا اس وقت یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹر ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس وقت یورپ کے بڑے بڑی شخصیتیں اس وقت ایران میں بیٹھی, بڑے بڑے پروفیسر اس وقت ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی تلاش میں آئے ہیں, مذہب کی تلاش میں آئے ہیں, انسانیت کی تلاش میں آئے ہیں. بہرحال میں اپنی گفتگو کو تمام کروں. گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی, چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.